بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسباب عروج و زوال. مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کا مورخہ 31 دسمبر 1988 بھٹکل مسلم جماعت دبئی میں ہوا خطاب bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا پہلا حصہ.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. میرے دینی بھائیوں اور دوستو, یہ سرزمین جس پر ہم اور آپ موجود ہیں, جب بھی اس سرزمین پر ہم لوگ قدم رکھتے ہیں تو احساسات کی دنیا تازہ ہو جاتی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حاضر بھی نہیں ہیں, ماضی میں چلے گئے. اس لیے کہ یہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کا ایک ایک چپا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنتوں, ان کی قربانیوں اور ان کی مشقتوں کا مرکز رہا ہے. حدیث پاک میں بحرین کا ذکر آتا ہے اور یہ تذکرہ آتا ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جواتا نام کے گاؤں میں پڑا گیا جو بحرین میں ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس زمانے میں جب لفظ بحرین استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو اس وقت موجودہ اسٹیٹ بحرین کی ہے بس وہی مراد ہے, بلکہ پورا خطہ جس کو آج کل امارات کا خطہ کہتے ہیں یہ اس وقت بحرین کے لفظ کے ذیل میں آ جاتا تھا. جیسے قدیم زمانے میں جب لفظ الشام بولا جاتا تھا تو اس سے مراد فلسطین, لبنان, سوریا, یہ سارے ملک ہوتے تھے. عراق اور شام یہ دونوں بنیادی تقسیمیں تھیں. آج صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ساری سرزمین ٹکڑوں میں بدل گئی, تبدیل ہو گئی. فلسطین بھی ٹکڑے ٹکڑوں کے لیے منتظر ہے اور شام ایک الگ ٹکڑا بن گیا ہے, لبنان ایک الگ خطہ ہو گیا ہے, اردن ایک الگ خطہ ہو گیا ہے. یہ سب الگ الگ نہیں تھے, بس الشام کا لفظ بولا جاتا تھا اور رومن امپائر کی ایک اسٹیٹ تھی جس میں گورنر رومن امپائر کی طرف سے متعین کیا جاتا تھا. اگرچہ اس حکومت میں عرب بھی دخیل تھے اور جزیرۃ العرب کے وہ حدود جو شام سے ملتے تھے وہاں پر غسانیوں کی حکومت تھی. تو سارا جزیرۃ العرب حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ابتدائی محنتوں کی زمین تھا. تو لفظ بحرین جس کا تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے اس سے مراد یہ ساری وہ امارات ہیں, یہ حکومتیں ہیں جو اس وقت ایک ایک ٹکڑے اور زمین کے ایک چھوٹے سے بکے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. شارقہ ہے, دبئی ہے, ابوظبی ہے, مقیم ہے اور مختلف نام جو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. تو یہ سارے علاقے جو ہیں, ہم جب یہاں آتے ہیں تو ان علاقوں کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, سات اسٹیٹس ہیں اور اسٹیٹس پر ایک اسٹیٹ حاکم ہے اور یہ یہاں کی موجودہ پوزیشن ہے. یعنی اس واقعے کو اگرچہ ہم دیکھنے پر مجبور ہیں اور اسی واقعے سے ہم کو گزرنا ہے, آنکھیں بند کر کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں, جو فیکٹس ہیں اور فگرس ہیں ان کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا ہے. لیکن ایک تاریخ کا طالب علم یا اسلام کا ایک طالب علم جب بھی زمین پر قدم رکھتا ہے, اگر اس کو احساس ہے اور اگر اس کو تاریخ کا مطالعہ ہے اور اگر اس کے دماغ میں وہ ساری حکایات تازہ رہتی ہیں, تو پھر وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر چلا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرن اول میں سفر کر رہا ہے. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خالد بن ولید کو دیکھ رہا ہوں, کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمرو بن العاص اپنی فوجوں کو لے کر مصر جا رہے ہیں, کبھی یہ نظر آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص اپنی فوجوں کو تیار کر کے عراق کو ایران کو فتح کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ افراد نظر آتے ہیں, گھوڑوں کی ٹانپیں سنائی دیتی ہیں, اونٹوں کی قطاریں نظر آتی ہیں, کوئی خچر پر سوار چلا جا رہا ہے, کوئی شمار پر سوار ہے, اس سواری کو استعمال کر رہا ہے. زندگی میں سادگی ہے, سچائی ہے, تکشف ہے, جہاد ہے, قربانیاں ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے, اور یہ ارادہ ہے کہ پوری دنیا کو اسلام کے حق میں تابع بنا دیں گے. ایک ایک صحابی جو مدینہ منورہ کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا ہے اور مکہ مکرمہ کی چٹانوں پر جس کو لٹایا گیا ہے اور وہاں کی گرم ریت پر جس کو گھسیٹا گیا ہے, وہ اب یہ عزم لے کر نکلا ہے کہ جو کچھ تم کر سکے کر لیا, اب جو میں کر سکوں گا میں بھی کر لوں. تم نے ہمارے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا, تم نے ہم کو گرم ریت پر لٹایا, تم نے ہماری چربی پگھلائی, تم نے ہم کو انگاروں پر آزمایا, چٹائی میں لپیٹ لپیٹ کر دھونیاں دی, آزمائشوں کو تم پورا کر چکے, اس سے زیادہ اور کیا کر لو گے؟ جان تو لو گے اور کیا کر لو گے, لیکن جان ہمارے خدا کے قدوس کے ہاتھ میں, کوئی دوسرا جان لے بھی نہیں سکتا. کیا لوگوں نے نہیں چاہا تھا کہ بلال کو مار دیں, لیکن بلال کو نہیں مار سکے, بلال نے شرک کو مار دیا. شرک نے بار بار چاہا کہ بلال کی زبان سے کہلوا دیں کہ ایک خدا نہیں ہے, کئی خدا ہے. بلال کو ہر طرح سے آزما کر یہ کہنے پر مجبور کیا گیا, لیکن بلال کیا کہتے رہے؟ احد احد احد. ایک عجب مجنونانہ صدا تھی, ایک عجب بے باکی تھی, ایک عجب قوت تھی جو ان کے اندر پیدا کر دی گئی تھی. عقل انسانی حیران تھی کہ وہ کون لوگ ہیں, یہ کیسی دیوانگی ہے, ان کو کیا ہو گیا ہے, کیا چیز ان کو دے دی گئی, کیوں اتنی بڑی قربانیاں یہ دے رہے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ محمد ابن عبداللہ کہنے پر راضی تھے, اس کے علاوہ اور کسی مزید وصف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یاد ہوگا آپ کو کہ حدیبیہ کی جب صلح ہو رہی تھی تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر تیار کروائی تھی, اس تحریر میں لکھا گیا, ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو شخص آیا تھا اس معاہدے کو مکمل کرانے کے لیے, سہیل ابن عمر, اس نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے, اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی کہاں رہتا ہے, آپ لکھوائیے ھذا ما قاض علیہ محمد ابن عبد اللہ, یہ لکھوائیے, جس ہم نام سے آپ کو جانتے ہیں بس اسی نام سے آپ کو لکھنا ہو. ہم اگر رسول اللہ کی حیثیت آپ کی تسلیم کر لیں تو سارا جھگڑا ہمارا اور آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ہمارا جھگڑا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے, ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا کا کلام آپ کے پاس آتا ہے, خدا کی وحی آپ کو سنائی جاتی ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ کو ہماری طرح کے انسان ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, چلتے ہیں. اور قرآن پاک نے ان کی اس بات کو بہت سی جگہوں پر نقل کیا ہے, کہتے ہیں کہ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ بھی تو کھانا کھاتے ہیں, بازاروں میں چلتے ہیں, ہم نے ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اور اگر قرآن کو اترنا ہی تھا تو کسی فرشتے پر اترتا اور ہم اس فرشتے کو دیکھتے تو ہم اس کو مانتے. تو قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اس کو انسان ہی کی شکل میں بھیجتے, کیونکہ وہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا تھا تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اور اس کو اپنے لیے قدوہ اور رسوہ بنا ہی نہیں سکتے تھے. تو اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی فرشتے ہی کو نبی بنانا ہوتا تو بھی اس کو انسان ہی کا روپ دینا پڑتا, اس انسان ہی کی شکل میں اور انسان کے جسد میں اس کو نازل کرنا ہوتا. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو تیار کیا تھا یہاں اس علاقے میں آنے کے بعد وہ ذہن میں آنے لگتے ہیں, لیکن پھر آدمی جو اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو کچھ اور دیکھتا ہے, وہ کتنے ہی کوشش کرے کہ ماضی کی طرف پلٹ جائے لیکن ہاتھ اس سے چمٹ جاتا ہے, اس کو روکتا ہے کہ تم کہاں جانا چاہ رہے ہو, تم کو کچھ بھی ماضی کے کہیں نشانات نہیں ملے, ماضی کے نشانات مٹائے جا چکے ہیں. اگر ان نشانات کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہاں مسجد کی محراب میں چلے جاؤ, شاید وہاں پر تم کو کچھ تلاوت سنائی دے جائے, مسجدوں کی صفوں کو دیکھ لو, شاید قد مد صفیں تم کو نظر آ جائے اور کچھ مسلی مل جائے, کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ کچھ لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ جائیں, کچھ نہیں بہت ہوں گے, لیکن بہت ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے ساتھ. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں آباد ہوں گی لوگوں سے، لیکن ویران ہوں گی ہدایت سے. مسجدیں آباد ہوں گی لوگوں سے، لوگ بھرے ہزاروں کی تعداد میں، مسجدیں پھٹی پڑی، اور بیت اللہ کا جو مطاف ہے وہ بھی لاکھوں انسانوں سے پھٹا پڑا ہوا، لیکن وہی خراب من الہدا، فرمایا ہدایت سے خالی ہوں. اور جب آپ نے مسجدیں فرمایا تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجدوں کا جو لفظ ہے وہ مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصا اور تمام مساجد سے متعلق. کیا آج مسجد اقصا اپنا رونا نہیں رو رہی؟ اگر یہ معنی ہوتے مسجد اقصا کے تحفظ کے اور اس کی برکت اور اس کی عظمت کے کہ ہمیشہ اس میں تلاوتیں ہوں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، ذکر الہی سے معمور رہے گی، تو آج کیا یہ دور مسلمانوں کو دیکھنا پڑتا؟ کیا آج اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ناپاک اور گندے اور نجس یہودی اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی مسجدوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ تو بہت ہوں لیکن ہدایت سے بالکل یہ مسجدیں خالی ہو جائیں، بالکل نہ ہو تو کم از کم ایک بڑے طبقے سے خالی. اور کیا واقعہ یہی نہیں ہے؟ اگر آپ واقعے کی طرف آئیے تو کیا واقعہ یہی نہیں کہ لاکھوں حجاج کے اندر کتنے ہیں جو داعی ہیں، حاجی ہیں، محتجی ہیں، دین کے لیے وہ اندر سے کڑ رہے ہیں اور ان کا کلیجہ کباب ہو رہا؟ کتنے لوگ ذرا گن کے بتائیے. حج کے موسم 20-25 لاکھ کے مجمع میں تلاش کیجئے کتنے ایسے لوگ جو واقعہ دین کے لیے فنا ہونے کو تیار ہیں. وہ مجمع جو آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے حج کے نام سے، اس میں ہزاروں تاجر، ہزاروں پیشہ ور، ہزاروں وہ ہیں جو حج کرنے آئے ہیں صرف تجارت کے لیے، نام حج کا لیا ہے، سائن بورڈ حج کا لگایا ہے، عمرے کے نام پر، عمرے کے ویزے پر آتے ہیں دولت کمانے کے لیے، حج کے ویزے پر آتے ہیں. وہاں سے صرف یہ نہیں کہ حلال مال لے لیں، وہاں سے اس لیے وہاں پہنچتے ہیں کہ وہاں سے بلیو پرنٹ فلمیں حاصل کی جائیں، وہاں سے ویڈیو کیسٹ حاصل کیے جائیں. مکہ مکرمہ پہنچ کر فرانس، جرمنی، اٹلی، لندن میں تیار کردہ فلموں کو لینے کے لیے آتے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا اگر مکہ مکرمہ سے بھی سپلائی کیا جائے شر، خباثت، نجاست، گندگی اور آلودگی، تو پھر کون سا مقام رہ جائے گا کہ جہاں پر سے ہدایت کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے؟ لیکن کون ہے کرنے والا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو امتی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو حضرت ابراہیم کی صدا پر لبیک کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حضرت ابراہیم کی صدا پر نہیں کہہ رہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اعلان کر دو حج کا، اور لوگ دور دراز سے آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے، گھوڑوں پر آئیں گے، اور یہاں آ کر طواف کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور دین کی تجدید کریں گے، ایمان کی تجدید کریں گے، اور یہاں سے ایک نئی غذا لے کر، ایک نئی دولت لے کر واپس ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو دولت ان کو ملے گی وہ سب جگہ پہنچائیں گے، توحید کی دولت کو بانٹیں گے، شرک کو مٹائیں گے. یہاں پر آ کر عہد کریں گے کہ اے اللہ، میں شرک سے بیزار، میں شرک سے بری ہوں، ہر طرح کے شرک سے. شرک سے بتوں کی پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، شرک سے اس کا نام نہیں ہے کہ مندروں میں جایا جائے، شرک اس کا نام نہیں ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا جائے اور عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کیا جائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا جائے. صرف یہی شرک نہیں، شرک اور بھی. اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ قرآن پاک اس کو بھی مشرک قرار دیتا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا تعالیٰ کے سامنے متوازی حیثیت دے دی. ایک طرف قانون الہی ہے، ایک طرف حکم الہی ہے، ایک طرف سیرت نبوی ہے، ایک طرف اپنے من کے تقاضے ہیں، ایک طرف اپنی خواہشات ہیں، ایک طرف اپنی موجودہ دنیا ہے، اس کے ٹرینڈز ہیں، اس کے رجحانات ہیں. ترجیح کس کو دینا ہے؟ ترازو لیے مسلم کھڑا ہوا ہے، اور کون سا پلہ جھکا رہا ہے؟ پلہ جھکا رہا ہے کفر کا اور شرک کا اور خواہشات نفسانی کا اور بہت ہی معمولی تقاضوں کا، ان کے پلے کو جھکا رہا ہے، اس کو بھاری قرار دے رہا ہے، اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزیم میں جا کر ڈال دیا ہے. بس کتابوں میں اس کو رہنا چاہیے، باہر نہیں آنے کی ضرورت ہے. یہ وہ صورت حال ہے کہ جو ٹکراتی ہے دماغ سے. جب آدمی یہاں آتا ہے, اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ماضی کو دیکھے, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں آ کر زیادہ چوٹ لگتی ہے. ہندوستان میں رہتا ہے تو وہاں کفر سے آویزش چل رہی ہے, شرک سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے, اور اس مقابلے کے نتیجے میں ایک نفرت ہے, ایک غصہ ہے, ایک جوش ہے, ایک خروش ہے. ٹھیک ہے, ہزار ہزار آج مسلمان ایسے ہیں ہندوستان میں جو شرک سے متاثر ہو رہے ہیں, جو ہندو مت سے متاثر ہو رہے ہیں, جو پگھلتے چلے جا رہے ہیں, اور لاکھوں بچے ہیں مسلمان جو سرکاری اسکولوں میں جا جا کر اور مشرکانہ گیت گا گا کر اور ان کے سلیبس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے توحید سے ہی نہیں دین کے تمام مبادی اور ضروریات سے ناشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ راما کون تھے, کرشنا کون تھے, وشنو کون تھے, لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ ابو بکر کون تھے, عمر کون تھے, عثمان کون تھے, علی کون تھے. یہ بات آج جس قریے میں چاہیے, جس شہر میں چاہیے ہندوستان میں دیکھ لیجیے. ٹھیک, یہ حق اس کو ہم مانتے ہیں, لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں تو وہ ماحول ہے جو مکہ مکرمہ کا ماحول, وہاں کی جگہ جگہ مندر, وہاں تو مشرک ہے اور اپنے تعصب کی آگ لگانا چاہتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ مسلمان کو بے مغل سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. وہاں سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کوششوں کے ساتھ ساتھ مسلمان کو بھی ایک احساس ہے, اس کو بھی فکر ہے کہ مجھے اپنا وجود ثابت کرنا ہے, صبح شام کی محنت کرنا ہے, اور اپنے وجود کو مختلف شکلوں میں ثابت کر کے دکھانا ہے. لیکن یہاں جب آئیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف شیخ چلی نظر آ رہے ہیں, ہر طرف الف لیلہ کی کہانیاں نظر آ رہی ہیں, ہر طرف عباسی دور اور عثمانی دور کے بادشاہوں کے کچھ نمونے, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے اور بے انتہا گئے گزرے. اس لیے کہ بنی امیہ کا زمانہ ہو یا بنی عباس کا زمانہ ہو یا بنی عثمان کا زمانہ ہو, ان تمام زمانوں میں ایسے حکام آتے رہے کہ جنہوں نے عیاشی کی, بدماشیاں کی, غفلتیں کی, اسلام کو نقصان پہنچایا اپنی بد اخلاقی سے, بدعملی سے, لیکن اسلامی قانون میں ترمیم کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. قانون بہرحال اللہ کا رہا, قاضی مسلمان رہا جس کا فیصلہ قبول کیا جاتا رہا, اور کبھی اگر اس کا فیصلہ خلیفہ کے خلاف ہوا تو وہ بھی آ کر حاضر ہوا. لیکن موجودہ دور کی جو ہماری حکومتیں ہیں اور نظام مملکت کا ہے, یہ تو اسلام سے اور قرآن پاک سے بالکل ہی کٹ چکا ہے, اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی بنیاد سیکولرزم ہے, کیپیٹلزم ہے, کمیونزم ہے, یہ ان بنیادوں پر قائم ہی کیا گیا ہے. یہاں اس وقت جو ہماری تاریخ بنی ہے, اس تاریخ کے بنانے والے انگریز, انگریزوں نے عالم اسلامی کے ایک ایک ملک پہ قبضہ کیا, الجزائر, تونس, مراکش سے لے کر آپ کے انڈونیشیا اور ملیشیا تک, کہیں ڈچ نے, کہیں ہالینڈ کے لوگوں نے, کہیں پر برٹش, کہیں فرینچ, مختلف یورپین ملکوں نے اپنی فوجوں کو اور بحری بیڑوں کو بھیج بھیج کر ان ملکوں پر اپنا قبضہ جمایا, اور یہ چاہا کہ صلیبی جنگوں کا انتقام لیا جائے, اور وہ اتنے بھرپور طریقے پر لیا گیا کہ الجزائر میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, ہزاروں علماء کو سولیوں پر چڑھایا گیا. ہندوستان کی سرزمین کا کون سا چپا ہے جو اس بات کا شاہد نہ ہو کہ وہاں کے علماء کرام کو سولیوں پر دار پر چڑھایا گیا, ان کو قتل کیا گیا, جزائر انڈمان بھیجا گیا, کالا پانی روانہ کیا گیا, ہر طرح کے مظالم ان پر روا رکھے گئے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہاں سے نکلنا پڑا, مسلمان ملکوں کو ترک کرنا پڑا, تو اپنے ایجنٹ انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک ایسا نظام قائم کروا دیا کہ جس نظام کو قبول کرنے کے بعد اسلام زندگی میں آ نہیں نہ پائے. یعنی یہ کہ حکومت یا مملکت کی بنیاد اسلامی نہیں ہوئی, اسلامک اسٹیٹ کا تصور بالکل ذہنوں سے نکال دیا, اور اس کو اس طرح سے قائم کیا گیا کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں, مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں, لہذا مذہب کو مسجدوں میں محدود رکھیے, اسے باہر میں نکلنے دیجیے, اور سیاست کو حکام کے حوالے کیجیے, وہ جس طرح چاہیں گے اس کا فیصلہ کریں گے. یہ انگریزوں نے اپنے یہاں کی تاریخ کو یہاں بھی دہرانا چاہا اور اس میں کامیاب ہو گئے, اس درجے کامیاب ہو گئے کہ اب ہمارے ہی قوم کے جو لوگ ہیں جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ اسلام تو ایک مکمل اور ہمگیر مذہب ہے اور ہر شعبے پر اس کی حکمرانی ہونی چاہیے, تو بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے یعنی انسان بھائی مذہب کا تعلق انسان کی ذات سے اور اللہ سے پرائیویٹ معاملہ، اپنے پرائیویٹ معاملے میں آپ اس کو درست کر لیجیے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ پرائیویٹ ہی معاملے میں ہم نے کہاں تک درست کیا ہے، وہ ایک دوسری بحث۔ لیکن اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر یہ بات کہنا خود کفر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دین کی تفریق کے مرتکب ہو رہے ہیں، دین کے ایک حصے کو تو صحیح مان رہے ہیں، ایک حصے کے منکر ہو رہے ہیں آپ، اور دین دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہودی ہیں اصلا، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی سزا، فرمایا اللہ نے، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی تم کو دی جائے اور آخرت میں سخت عذاب دیا جائے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو خدا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے، ہم ہوتے ہیں اپنا فیصلہ کرنے والے، ہم چلائیں گے اپنا نظام، ہم جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، ہمارا جو دماغ کہے گا۔ جی نہیں، اللہ نے فرمایا، ہم نے جب خدا کے کلام کو حق مانا ہے اور خدا کو بالا سر تسلیم کیا ہے، اور ہم نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، تو پھر اسی کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ ہمارے لیے کون سا نظام درست ہے، کون سا نہیں۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ تفریق کی کہ ہاں اتنا جو شعبہ ہے، یہ حصہ ہے، یہ تو خدا کے قانون کے ماتحت چلے گا اور باقی حصہ اپنے منمانے قوانین کے ماتحت چلے گا، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ دنیا میں رسوائی ہو کر رہے گا، اور جب خدا یہ کہہ دے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی تو پھر کیا اس کے علاوہ بھی ہونے کا امکان؟ خدا کی جو پیشن گوئی ہے، حالانکہ اس کے یہاں کوئی چیز پیش اور کوئی پس نہیں ہوتی، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں، سارے زمانوں پر وہ حاوی۔ لیکن جب وہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہونا ہے، اگر تم اللہ کے قانون کو کسی بھی گوشے میں چھوڑو، اور چھوڑنے سے مراد یہ کہ اعتقادی طور پر اس کو تسلیم نہیں کرو گے، تو رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج موجودہ عالم اسلامی میں سب سے بڑا جو بنیادی مرض ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی، وہ یہ ہے کہ اعتقادی طور پر دین کے ایک حصے کو تو تسلیم کیا بہت سے لوگوں نے، اور ایک حصے کا انکار کر دیا، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو پورے ہی دین کو نہیں مانتا، ایک ملحد طبقہ، کھلے بندوں دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ مصر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، جہاں آپ ہیں وہاں بھی ہے، اور ہر ہر ملک میں موجود ہے، اخباروں کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے، ٹی وی کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے، پرسوں رسالوں کے ذریعے دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ مختلف قسم کے کارٹون بنا کر مذاق اڑاتا ہے، ایک وہ طبقہ، خیر یہ طبقہ تو کھلا ہوا کافر، اس کو تو پہچان لینا چاہیے اور پھر اس سے مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرا طبقہ جو ہاں ہاں اور یوں ہی بھی کرتا رہتا ہے، یعنی اسلام کا نام بھی لیتا رہتا ہے، مسجد میں آ کر پیشانی بھی ٹیک دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ کھلا کو کھلا خاموشی سے کرتا رہتا ہے۔ یہ منافقین جو ہماری آستینوں کے سامنے ہوئے ہیں، جو ملت اسلامیہ کو داغدار کر رہے ہیں اور جس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ماحول ہے جو اس وقت قائم ہے۔ اب حال میں جب ہم آتے ہیں تو ہم کو صرف یہی ماحول نظر آتا ہے کہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلم ملک ہیں، وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، ایک زمانہ تھا کہ ان کو کھانے کو دو وقت روٹی بھی نہیں ملتی تھی، مکہ مکرمہ میں جب حاجی جاتا تھا تو ان کے پیچھے پیچھے یہی اس ملک کے بچے، وہاں کے رہنے والے دوڑتے تھے کہ حاجی صاحب کوئی روٹی پھینک دیں، محبت یہاں بچی کی کھائے ہوئے تربوز کا چھلکا پھینک دیا تو ٹوٹ پڑتے تھے کہ وہی کھانے کو مل جائے۔ یہ مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ، آج سے 70 سال پہلے یہ کیفیت تھی، ڈانٹے پڑتے تھے فقر و فاقے کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ سب لٹیرے ہی ہو چکے تھے، اس لیے ڈانٹے پڑتے تھے کہ فقر و فاقہ تھا، تندرستی تھی، پیسہ نہیں تھا، اور جب وہ پیسہ نہیں تھا تو ایک یہ مصیبت تھی، کوئی بھی حاجی معمول نہیں تھا، جو بھی حج کرنے جا رہا ہے اس کو خطرہ ہے کہ اب جان جائے گی، جیب سے پیسہ نکل جائے گا، وہ مار بھی ڈالیں گے، کپڑے اتار لیں گے، تو پوری پوری گارڈ کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا تھا، اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں جاتی تھیں, حفاظتی دستہ ساتھ جاتا تھا, اگر کوئی اونٹ ادھر ادھر بہک گیا نکل گیا بس پھر تو اس کی جان گئی اور اس پر جو سوار بیٹھا ہوا ہے اس کا سارا مال لوٹ گیا. یہ کیفیت تھی, یہی یہاں کے اس علاقوں کی کیفیت تھی. لیکن یہ وہ کیفیت تھی جو زمانے کی تبدیلی سے ہوتی رہتی. ہم کو تو ماضی میں پلٹ کر جانا ہے اور ہم کو اپنے ماضی سے سبق لینا ہے, کیونکہ ہمارا ماضی جتنا تابناک ہے حال اتنا ہی تاریخ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے بڑے تمدن کا ہے, ترقی کا ہے, تہذیب کا ہے, علم بھی پھیل گیا ہے, یونیورسٹیاں بہت قائم ہو گئی ہیں, کالجز بھی ہیں. اور صاحب کیا کریں, دبئی تو بڑی ترقی پر ہے آج کل, بڑی دکانیں ہیں, شاندار عمدہ بازار ہیں, کیسے پارک بنائے گئے ہیں, کیسے فوارے ہیں, کیسے میوزیم تیار کیے گئے ہیں, اور کیا اور کیا. بہت لوگوں سے سنیے تو منہ بھر بھر کے, یعنی منہ میں پانی آ جاتا ہے, اس طرح تذکرہ کرتے ہیں, ارے ہندوستان میں کیا رکھا ہے, وہاں تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, کچی اور گلیاں ہیں, یہاں دیکھیے صاحب کیا عمدہ سڑکیں ہیں, گاڑی کو ڈال دیجیے تو بہتی چلی جاتی ہے. ہاں ہاں آپ اس پر فخر کر رہے ہیں, آپ اس پر خوش نہیں, تو تباہی کی علامت ہے. اسی میں سے تباہی ہماری پنہا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کچی سڑکیں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وہی اچھی ہوتی ہیں اور یہی اسلام سکھاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا دیکھنا, یہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا, اور جو کچھ ہمارے عوام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, جو خواص کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو جب ماضی کی طرف آپ پلٹیں گے تو معمولی مٹی کے گھر ہیں, مسجد ہے تو چھپر ہے, کھجور کے پتوں سے چھتیں تان دی گئی ہیں, کھجور کے تنوں سے ستون بنا دیے گئے ہیں, اور کنکریاں اور مورنگ قسم کی استعمال کی گئی ہیں, اسے چبوترا بنا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب اکرام ارد گرد جمے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, مشورے ہو رہے ہیں, تذکرے ہو رہے ہیں, جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تبلیغ دعوت کے انتظامات ہو رہے ہیں, ایک جماعت بھیجی جا رہی ہے, ایک مشکل بھیجا جا رہا ہے, ہر وقت یہی مشورہ ہے. حال ان کا یہ ہے کہ فرسان بالنہار رہبان باللیل, رات آتی ہے اپنے پردوں کو ڈالتی ہے, سب ظاہر برابر بن جاتے ہیں, اپنے مسلوں پر موجود ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, گڑگڑا رہے ہیں, انعامت اور آزاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, دن آیا گھوڑوں کی پیٹھوں پر ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے رسول کے اشاروں کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے حکم فرمایا اور فوراً تیار, اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ وہ ماحول تھا جس میں صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی, اور یہ جب تربیت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ صرف غربت اور فقر و فاقہ ہی تھا, دولت کے امکانات خوب موجود تھے, لیکن ان دولتوں کے امکانات کے باوجود جہاں تک ہو سکا ان سے گریز کیا گیا ذات کے لیے, ان کو استعمال کیا گیا جماعت کے لیے, اجتماعی کاموں میں ان کو استعمال کیا گیا, ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کیا گیا. ہر صحابی اس معاملے میں ایک نمونہ, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود نمونہ تھے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے مدینہ منورہ کے ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے, آپ اس کو پسند فرماتے ہیں, تو خدا کی قدرت سے کیا بعید تھا, جس نے لاکھوں سال سے زمین میں اتنا خزانہ سونے کا رکھا ہے کہ دنیا کی قومیں نکال نہیں ہیں, نکال نہیں ہے, ختم ہی ہونے کو نہیں آتا, حل ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس سے زائد ہوتا چلا جا رہا ہے, جیسے پودے پیدا ہوتے ہیں سونا بھی پیدا ہوتا رہتا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اگر نہ صحیح, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے سونا نکالا جا رہا ہوگا, سکوں کی شکل میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے, زیوروں کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے, چیزیں بنائی جا رہی ہیں, کتنے ٹنوں منوں بے انگنت نکالا گیا, لیکن کوئی کمی ہو گئی؟ ابھی بھی اتنا ہے کہ بس نکالتے رہے تا قیامت, بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے قرب میں اوپر ڈھیر پڑے ہوں گے اور لوگوں کو سے کہا جائے گا وہی لے جاؤ, کہیں گے بھیا مجھ سے لیا نہیں جاتا, میں نہیں لوں گا, مجھے ضرورت نہیں, مجھے فرصت نہیں, یہ کیفیت ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو یہ تو سب ہو سکتا تھا اس وقت بھی, لیکن آپ نے کیا جواب دیا تھا اس فرشتے کو, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤ اور ایک دن بھوکا رہو, تاکہ جس دن کھاؤ اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہو, اور جس دن نہ کھاؤ اس دن صبر کرو, تاکہ دونوں چیزیں شکر اور صبر دونوں صفات تازہ رہے پیدا ہوتی. آپ نے اپنے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور یہاں تک کیفیت رہی کہ جب بھی شادی ہوئی ولیمہ کیا گیا تو نبی ہیں, سردار ہیں, اپنی قوم کے بادشاہ ہیں, بلکہ پورے عالم کے شاہ ہیں, اور چاہیں تو ہزار ہزار انسانوں کو کھلائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں فراہم کر دی جائیں، لیکن کبھی ستو رکھ دیا گیا، کبھی کھجور رکھ دیے گئے، ایسی چمڑے کے دسترخوان بچھا دیے گئے، سارا ایک دن بیٹھ گئے، کھا کے فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اپنے کام کے لیے تیار ہو گئے، اپنی صاحبزادی. ان کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ بہت کچھ دے دو، بچی ہے، میری لڑکی ہے، جتنا اس کو دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ خوش و خرم رہے گی، میری بڑی ذمہ داری ہے، دین سے تعویلیں جمع کر لی جاتی ہیں، دین سے مدد لے لی جاتی ہے کہ صاحب اللہ نے بھی کہتے ہیں، حدیثوں میں آیا، حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جاتا، وہی تو صاحب حدیث، وہی صاحب قرآن، ان کو ہٹا کر آپ صرف حدیثوں کا فیصلہ فرما رہے ہیں. ایسے بڑے مفسر ہو گئے کہ رسول کو بھی سامنے سے ہٹا دیا، خود انہوں نے کیا کیا؟ اصل تو حجت ان کی ذات، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم کون سمجھے گا؟ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی سمجھنے والا؟ یہاں کی ایک بہت بڑی بیماری اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سعودیہ ہے، امارات ہے، قطر ہے، بحرین، جہاں اس وقت ایک دولت نکل آئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ زمین پر نہیں ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یہاں ان کو چند آیتیں یاد رہ گئی، بس جب تقریر ہوگی کل من الطیبات وعمل صالحا، کل من حرم زینۃ اللہ التی اخذ لعبادی، کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، اور کس نے یہ کہا کہ صاحب طیبات نہ کھاؤ، خوب طیبات استعمال کرو، خوب کھاؤ، مزے کرو، اتنا تو یاد. ولا تشرکوا، اسراف نہ کرنا، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے اور تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی. کون اسراف کر رہا یہاں کا؟ کون سا وہ فرق ہے جو اسراف نہیں کر رہا؟ کھانا بچتا ہے تو پھینک دیتا ہے، اور بچتا ہے اس کو پکاتا ہے، پہلے فقر مباحات کے لیے دکھانے کے لیے کہ میں امیر، یہ دکھانے کے لیے کہ میرے یہاں کرم، کرم شاہی، میرے پاس بڑی دولت، ہوم لمبا چوڑا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر خوب صرفہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اٹھا کر اس کو سلط المعاملات میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہے. اس میں کیا ہوا؟ اچھا، اللہ نے دیا، الخیر واجب، الخیر واجب. جھوٹا ہے وہ انسان، مکار، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مذاق کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ ایک لقمہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھا لو، صاف کر لو، کھا لو، اللہ کے بندے بن کے رہو، تغیانی نہ کرو، فرعون نہ بن کے رہو، فرعون بنو گے تو کمر توڑ دی جائے گی. لیکن ہر شخص فرعون وقت یہاں بنا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح اللہ کے رزق کے ساتھ مذاق اڑا رہا، اور خدا نے جو فرمایا تھا کہ دیکھو میری نعمت کی قدر کرنا، ناشکری نہ کرنا. آپ یاد رکھیے کہ اس وقت یہاں اتنی بڑی ناشکری اس کے ذریعے ہو رہی ہے کہ اس پر کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے. کھانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے لیے سوڈان کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، افریقہ کے کتنے علاقے ہیں جہاں فوٹو آتے ہیں اخبارات میں آپ دیکھیے تو ان کا گوشت ان کی ہڈی سے مل گیا، چہرہ دیکھ کر حیرت ہوتی. کیا جائز ہے کسی جگہ کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس طرح سے اسراف کرتے رہے، اور انہیں کے بھائی، ان کے دینی رشتے کے ساتھ ہی، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ انگلی میں پھانس لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے، یہ مسلمان ہونے کی علامت. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، مسلمانوں کے معاملات سے جس کو فکر نہ ہو، غم نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں. یہ کون فرما رہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اگر آپ آج تشریف لائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ دبئی والے ہم میں سے نہیں ہیں، امارات والے ہم میں سے نہیں ہیں، سعودیہ والے ہم میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری سیرت کو ترک کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہمارے اخلاق کو ترک کر دیا. بس ان کے پاس اگر رہ گئی تو ایک اذان رہ گئی، ایک نماز رہ گئی، کچھ تلاوت رہ گئی، کچھ دینی پروگرام رہ گئے، اس کے علاوہ باقی سب کے سب غیر دین، دین سے مذاق. تو قرآن کی چند آیتیں یاد رہ گئی ہیں ان ملاؤں کو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخذ لعبادہ، کس نے حرام کیا؟ کس نے حرام کیا پوچھتے ہو؟ خدا کے رسول نے حرام کیا ہے جس چیز کو حرام کیا ہے، اور اللہ نے حرام کیا ہے. تمہاری آنکھیں پھوٹ گئیں تم نہیں دیکھتے خدا کے رسول کے گھروں کو، صحابہ کرام کے گھروں کو نہیں دیکھتے، وہ زیادہ دین سمجھتے تھے یا تم سمجھتے ہو جس پر قرآن نازل ہوا, جس نے قرآن کو قبول کیا جبرائیل کی زبان سے, وہ زیادہ سمجھتا تھا یا تم سمجھ رہے آگے؟ اور اگر وہ زیادہ سمجھتا تو بڑھاتا کہ وہی سمجھتا تھا, اور کون سمجھ سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور آپ نے دین کو سمجھا, پھر سب کو سمجھایا تھا, آپ نے کیا کیا؟ حرام کر لیا آپ نے اوپر. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخذ لعبادہ والطیبات من الرزق, پر عمل نہیں کیا, ہر چیز کھاتے ہیں, خوب کھاٹ پاٹ کرتے ہیں, خوب اچھا پہنتے ہیں, خوب عمدہ گھر بناتے ہیں, اب بھی یہ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے پھر آخر اپنے لیے چوتھی قطعیں پسند کی؟ یہ زہد اور قناعت کی زندگی کیوں گزاری؟ ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں رہ گیا ہے تو چین سے نہیں بیٹھ رہے, بے چین. حضرت عائشہ حیران, ارے اللہ کے رسول کیا ہوا آپ کو, کیوں بے چین؟ فرمایا کہ ایک گھر میں سونے کا جو ٹکڑا پڑا رہ گیا ہے اس کی وجہ سے بے چین ہے, جب تک میرے گھر سے نکل نہیں جائے مجھے چین نہیں آئے گا, اس لیے کہ میں اللہ سے کیسے ملوں گا؟ کہ اللہ کہے گا اچھا اپنے گھر میں دولت جمع کیے ہوئے تھے, یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا دین, یہ کون سا تصور ہے جس کو آج بالکل ہم لوگ بھلا چکے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلامی الخیال کہلاتے ہیں, اسلامی الفکر کہلاتے ہیں, اس معاملے میں وہ بھی گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں ہوا پرستی میں, نفس پرستی میں, وہ بھی دین کی تعبیر میں غلط غلط تعبیروں میں لگے ہوئے. یقیناً حرام کرنا الگ چیز اور استعمال کرنا الگ چیز, ہر چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا, بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں انسان کو, ادھر ہاتھ مارے ادھر ہاتھ مارے تو نواز کیا کیا مل سکتا ہے, لیکن دین نام ہے قیود کا, کچھ حدود کا, کچھ پابندیوں کا. یا تو دین کو چھوڑ دو, دین کو چھوڑ دینا ہے تو جو چاہو کرو, ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اگر دین کو اختیار کرنا ہے, آخرت کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو ایک زائل چیز, فانی چیز سمجھتے ہیں, بلبلا ہے پانی کا, اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ کون ہے جو گارنٹی لے کر آیا ہے کہ ہمیشہ جیے گا؟ ہر سخت کو مرنا, کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, جو بھی اس سرزمین پر ہے سب کو مرنا ہے, سب کو مٹ جانا ہے. لہٰذا جب سب کو یہاں سے چلا جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنا ہے, یہاں کی تیاریوں میں لگ کے کیا ہوگا, کتنے دن کی تیاری کر لیں؟ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی ہم کو تلقین فرمائی, جس طرح سے فرمائی, یاد رکھیے کہ اسی دین کی طرف ہم کو واپس جانا ہے. ہمارے لیے نجات اسی میں ہے, ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم کو بہرحال یہ تو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا, اس کو پوچھنا ہوگا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں پتا نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو, جن کو معلوم ہے, جو جانتے ہیں حقیقت, ان سے معلوم کرو. لیکن بہرحال معلوم کر کے اسی کو عمل میں اختیار کرنا ہوگا. یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی, اور اس کے بعد مختصر سی چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے بھائیوں, آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, آپ کے بہت سے بھائی وہاں موجود ہیں, یہاں جو آپ موجود ہیں, جس ماحول میں آپ نے قدم رکھا, یہ ماحول میرے نزدیک بہت سنگین ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ماحول اچھا ماحول ہے. بعض اعتبارات سے اچھا ہے کہ یہاں توحید کی حفاظت ہے, وہ خطرات نہیں ہیں اس قسم کے جو خطرات وہاں پر ہیں, دیو مالائی تہذیب کے اور دیو مالائی تصورات کے جو خطرات ہیں وہ نہیں. لیکن یہاں کچھ اور دوسرے خطرات ہیں, وہ بعض وقت اس سے زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. یعنی وہاں کے خطرات میں ایک نمایاں طور پر یہ بات معلوم, یہ مسجد ہے, یہ مندر ہے, یہ اللہ ہے, یہ بھگوان. آدمی جاتے جاتے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا, کھسک کر کھڑا ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے, اس کے اندر نفرت کی آگ بڑھ اٹھتی. لیکن یہاں سلو پوائزن دیا جاتا ہے, جو چیز بھی ہے وہ دین دین بنا کے دی جا رہی ہے, ہر چیز کیپسول میں آ رہی ہے, کسی چیز کی شدت محسوس نہیں ہو رہی, اور تدریجی طور پر ہم ہر خرابی کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں کی جو خرابیاں ہیں اس دور میں, اس سے پہلے جو دور تھا اس کی خرابیاں اور تھیں, ہر دور کی خرابیاں الگ الگ ہوتی. تو اس سے پہلے والا جو دور گزرا ہے اس پورے منطقے کا اور جزیرۃ العرب کا, وہ دور فقر و فاقے کا, تنگستی کا, لوٹ مار کا, یعنی وہ جو عربوں کی ابتدائی حالت کی جاہلیت میں جب وہ تنگستی کے بھی شکار تھے اور آپس میں لڑنا مرنا, تلوار چلانا اور سال سال جنگ کرنا, یہ ان کا مزاج تھا, یہی پھر واپس آ گیا. اسلام کو جب بھی چھوڑتے ہیں اپنی پرانی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے جاتے ہیں, قبائل کے نعرے لگنے لگتے ہیں, عربی قومیت کی دعائی دی جانے لگتی ہے اور عربی عربی کی مدد کرنے لگتا ہے. یہ ساری بیماریاں اور برائیاں ان کے اندر پلٹ آتی ہیں جاہلیت کے زمانے میں تھی. اسلام کی طرف آتے ہیں آفاقی بن جاتے ہیں، عالمگیر بن جاتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی بہت سے عرب ہیں بڑے دیندار، بڑے صالح، بہت ہی متقی. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اسلام، جن میں اسلام ہے، جن میں دعوت اسلامی ہے، جن میں فہم قرآنی ہے، ماشاء اللہ آج بھی وہ اچھے نمونے. ان کو دیکھ کر ہمارے یہاں کے بڑے بڑے بزرگ بھی شرما. جو صفات ان کے اندر ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے، وہ پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں نہیں کرتے، وہ بلا وجہ لوگوں کی حالات کی ٹون میں نہیں لگتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مثبت پہلو رکھتے ہیں، منفی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. لیکن کون؟ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو اسلام پر جم جاتا ہے، وہ تو بالکل ایک نئی تخلیق پا لیتا ہے. اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نمونے یاد آ جاتے ہیں. لیکن ان کی تعداد محدود ہے. بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں وہ انہی لوگوں کی ہے جن کو بہایا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے اس کو کھجور کی لائنوں کی طرف، اور دعوت کھلے طور پر دی جا رہی ہے. یہ دعوت جو دی جا رہی ہے، ایک طرف اعلام کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے، کھیلوں کی ٹیمیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جمائی جا رہی ہیں، اور گویوں کو بلایا جا رہا ہے، مغنیوں کی آمد ہو رہی ہے، ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، ہندو گویے آ رہے ہیں اور یہاں ان کو خوب دولت دی جا رہی ہے، خوب ان پر نشانہ کیا جا رہا ہے. ذرا آپ سوچیے کہ بے حسی اور بے غیرتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. کہ یہ وہ سرزمین جس سرزمین سے دین کی دعوت دی جاتی تھی، آج اس سرزمین پر ایک مغنیہ آتے ہیں اور اس قوم سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں جو قوم وہاں کے اہل اسلام پر بے تحاشا ظلم کر رہے ہیں، ان کو فنا کرنے پر تلی ہوئی. اس کا ایک فرد آ کر یہاں گانا گا دیتا ہے، لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اس کے بعد ان کی جیبوں میں ہاتھ جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ دے دیتے ہیں، چیک لا کے رکھ دیتے ہیں، جو چاہیے لکھ لکھ دے جائیے، سب کچھ آپ کے لیے. یہ لوگ جو ہے وہ کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے ماتھے پر، کلنک کا ٹیکا. یہ لوگ نہایت بدروا داغ. ان لوگوں کی اصلاح کرنی ضروری، ان لوگوں میں کام کرنا ضروری. تو لہٰذا ایک تو ہمارے سامنے یہ بگاڑ آ رہا اس طریقے پر، وہ بگاڑ ہے جو اعلام کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، قانون ٹیلیویژن کے ذریعے ہو، ویڈیو کے ذریعے ہو، پرچوں اور رسالوں اور میگزین کے ذریعے ہو، بہت ہی بھیانک شکل میں وہ گھستا چلا جا رہا ہے اور اس سے ذہن بالکل تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف دولت کی بہتات کی وجہ سے معیار زندگی کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، اور یہ معیار زندگی جو پہنچ رہا ہے اس میں پھر کوئی حدود نہیں رہ گئے. اچھے سے اچھا بنانا ہے، ارے اچھے سے اچھا بنانا ہے، کل مر جاؤ گے ظالم، تمہاری لاش کو بھی کوئی اٹھانے نہیں آئے گا. تو اچھے سے اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہو، اور تمہیں اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہی نہیں، بعد کے تابعین، اتباع تابعین اور آج تک کے اولیاء صالحین، علماء صالحین، کیا ان کا کردار ہے؟ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے معیار کو بس بلند کرنا، خاص قریب کے لوگوں کا معیار کتنا ہی پست، لیکن اپنے معیار کو بلند کرنا، ایک یہ بھوک سوار ہو گیا. نئی گاڑی ہونی چاہیے، ہر نیا ماڈل سامنے آنا چاہیے، پہلے فوراً اس کو حاصل کر لینا چاہیے، ایک ریس چل رہی ہے. یعنی جس ریس کا تذکرہ تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم کو تمہاری ریس نے بالکل مدہوش کر رکھا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا کہ نیو پولیس محمد اسد جو ایک جیش امریکن ہے، اسی آیت کو پڑھ کر وہ اسلام لائے. ان کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی جگہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں بات چلی، کیا بات ہے صاحب، ہم لوگ فرسٹ کلاس بلکہ ایئر کنڈیشن کیبن میں اس وقت موجود ہیں، لیکن جس کو بھی دیکھو چہرے پر اداسی ہے، غم سچا ہوا ہے، خوشی، وہ جو خوشی اندر سے ابھرتی ہے وہ نہیں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں بھی یہ محسوس کر رہی ہوں کہ اگرچہ ہم لوگ بڑے چھاٹ باٹ سے ہیں، بے شمار دولت ہے، اور یہاں اس وقت ایئر کنڈیشن کیبن موجود ہے، ہر طرح کی راحت ہے، لیکن کسی کے چہرے پر وہ بشاشت اور وہ انسان نظر نہیں آ رہا. یہ اگرچہ یہودی تھے لیکن انگلش ٹرانسلیشن قرآن پاک کا پڑھا کرتے تھے. گھر پہنچے تھے تو اس کو کھولا, دیکھا جائے کیا ہے. تو جب اس کو کھولا تو اتفاق سے یہی سورہ تکاثر نکل آئی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقام. یہ سورہ پڑھنے کی جو چیخ اٹھی کہ یہ قرن عشرین بیسویں صدی کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے, یعنی بیسویں صدی کی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی اس طرح سے جیسے کوئی مصوری کر رہا ہو, یہ خدا ہی کر سکتا ہے, محمد کا کام نہیں. یعنی محمد اگر کوئی بات کہتے تو اپنے زمانے تک کہتے, اپنے زمانے کی حدود میں رہتے ہوئے کہتے. وہ زمانہ فقر کا تنگستی کا تھا, اس زمانے میں ایسا تکاثر تھا, نہ یہ ریل ٹیل تھی. وہ آج کے اس دور کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ تو خدا ہی کہہ سکتا ہے. بس یہ بات ان کے دل میں آئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, اور بھی اسباب اس میں شامل ہوئے. تو واقعہ یہی کہ ریس نے مدہوش بنا رکھا, یعنی وہ خوشیاں بھی جو حقیقی خوشی ہوتی ہے وہ خوشیاں بھی ختم ہو چکی. ہر شخص اٹھے اور بند لگا, ایک کے دو اور دو کے چار, چار کے آٹھ, اسی میں لگا. اور گویا وہ اللہ کے رسول کی حدیث بالکل ثابت آ گئی کہ لو کان لابنی آدم وادیان من ذهب لاتبع ثالثا ولا یملا فاه الا التراب ویتوب اللہ علی من فاء. فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں سونے سے بھر کر مل جائیں تو تیسری کی تمنا میں لگا رہے گا, اور اس کے منہ کو تو بس قبر کی مٹی ہی بھرے گی. کیا آپ نے جو فرمایا واقع ہے یہ کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کی ترجمانی فرمائی. انسان اسی کے لیے بے چین, اور اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے معیار کو بلند کرنے. ایک مصیبت یہاں کے ماحول کی وہ ہے کہ یہاں کے ماحول میں فاسد لٹریچر کو تو اجازت ہے,